الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ وقال تبارك وتعالى في سورة البقرة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقال جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون وقال عز وجل في سورة الانفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات جیسا کہ آپ کو اعلان سے بھی معلوم ہو گیا اور جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں ان سے بھی بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا، انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مراحل کے ضمن میں آج ہم، میں نے جو ان مراحل کی ترتیب بیان کی تھی اس کے روح سے پانچویں مرحلے کے بارے میں، بلکہ پانچویں اور چھٹے مراحل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اس میں چونکہ مسلح تصادم کا ذکر آتا ہے، لہذا بعض چیزیں میں پیشگی تمہید کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سیرت کی کتابوں میں بھی حضور کی حیات طیبہ کا جو مدنی دور ہے وہ زیادہ نمایاں ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے تین بڑے بڑے حصے ہیں، ایک تو ولادت سے لے کر آغاز وحی تک لگ بھگ 40 برس، دوسرا پھر دور ہے آغاز وحی سے لے کر ہجرت تک، یہ لگ بھگ 13 برس، اور تیسرا دور ہے ہجرت کے بعد سے اور آپ کے انتقال تک، یہ ہے 10 برس. تو یہ 63 برس جو ہے اس طرح تین حصوں میں منقسم ہے. ان میں ظاہر ہے کہ سب سے بڑا تقریباً 2/3 حصہ تو وہ ہے جو وحی سے قبل کا ہے. اس حصے کے بارے میں ہمارے پاس مستند معلومات بہت کم ہیں. 40 سال کے 40 واقعات بھی مستند، ایک تو ایسے ہی مولود شریف کی کتابوں میں بعض باتیں درج ہو جاتی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو محدثین کے معیار پر پوری اترتی ہیں، وہ معلومات جو ہے وہ 40 سال کی شاید 40 واقعات بھی ہمارے پاس نہیں. اس کے بعد 13 سال کا حصہ جو ہے وہ کافی روشنی میں ہے تاریخ اور سیرت کے اعتبار سے، لیکن ان 13 سال کے حالات بھی ہمیں بعد کے 10 سال کے مقابلے میں کم معلوم ہیں. سب سے چھوٹا حصہ جو ہے وہ یہ آخری ہے ہجرت کے بعد سے لے کر انتقال تک، لیکن سب سے زیادہ معلومات ہمارے پاس اسی دور سے متعلق ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اس آخری دور کا نقش کچھ زیادہ قائم ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو پچھلا دور ہے جو اصل جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے اتنا واضح نہیں. بڑا پیارا شعر ہے اکبر الہ آبادی کا جس میں انہوں نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارِ حرا پہلے۔ یہ جو کچھ ہجرت کے بعد ظہور ہوا ہے جس قوت کا، وہ قوت روحانی بھی تھی، اخلاقی بھی تھی، تنظیمی بھی تھی، ایمانی بھی تھی، یہ پوری قوت آئی کہاں سے ہے؟ ایک تو حضور کا وہ دور، وہ غارِ حرا میں خلوت گزینی کا دور، پھر یہ جو 13 برس ہیں جن کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ دعوت، تنظیم اور تربیت، یہ 3 مراحل اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتمام و کمال پورے کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ابتدا سے 4th مرحلہ بھی شروع ہو گیا، اور وہ تھا کہ جس میں تکلیفیں سہو، مارے کھاؤ، چاہے وہ زبانی ایزا ہے چاہے جسمانی ایزا ہے، جھیلو اور برداشت کرو، اور اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ مت اٹھاؤ۔ تو لیکن یہ دور جو ہے 13، اصل میں بنیادیں اس میں قائم ہوئی ہیں، جڑ یہاں ہے، پھر اس کا ظہور ہے کہ جو ہمیں مدنی دور میں نظر آ رہا ہے۔ ایک تو اس اہمیت کو کبھی نظر انداز نہ کیجئے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے، اور سیرت کا یہ مطالعہ اس لیے ہے کہ ہمیں رہنمائی اخذ کرنی ہے، تو اس میں یقیناً یہ بات پیش نظر رہے کہ اصل اہمیت کا دور جو ہے وہ در حقیقت وہ مکی دور ہے جس میں 4 مراحل گزر گئے ہیں، ان کو اپنے سامنے پورے تفصیل کے ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ اس میں جو مغالطہ ہو جاتا ہے اہل ایمان کو یا معتقدین کو، وہ تو میں نے ابھی ذکر کر دیا۔ مخالفین کے بارے میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے حضور کے مکی اور مدنی دور کے درمیان جو ظاہری فرق نظر آتا ہے اسے بہت ایکسپلوئٹ کیا ہے۔ یہ مستشرقین جو ہیں آپ کو معلوم ہے عیسائی ہیں، ان کا اپنا ایک ذہن ہے، اپنا ایک مزاج ہے، ان کے آئیڈیلز ہیں حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ۔ حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی زندگی میں قتال کا مرحلہ آیا ہی نہیں، ان کی زندگی تو یوں سمجھیے کہ حضور کے مکی دور سے مشابہ ہے۔ دعوت ہے، تعلیم ہے، تزکیہ ہے، تلقین ہے، تربیت ہے، وعظ ہے، نصیحت ہے، اور تکلیفیں جھیلنا ہے، مصائب برداشت کرنا ہے۔ تو چونکہ وہ اگلے مراحل انہیں اپنے جو ان کے ممدوحین ہیں یا جن سے انہیں عقیدت ہے ان کے ہاں وہ نظر نہیں آتا، لہذا نبوت اور رسالت کا ان کا جو تصور ہے وہ صرف وہی ہے، اس سے اگلے مراحل ان کے خیال میں یہ نبوت کے ہیں ہی نہیں، یہ تو کچھ اور چیز ہے، یہ تو نقشہ ہی اور ہے۔ یہاں سپہ سالار ہے حضور، یہاں وہ ایک حاکم کی حیثیت سے نظر آ رہے ہیں، یہاں ایک وہ دور اندیش اور پیش بینی کرنے والے ایک بہت بڑے مدبر کی حیثیت سے نظر آ رہے ہیں، جبکہ مکے میں وہ داعی، مبلغ، مربی، معلم، مزکی، یہ نقشہ اور ہے۔ وہاں تو یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، اور یہاں یہ کہ تلوار اپنے ہاتھ میں ہے، تو بظاہر تو ایک فرق ہے۔ اس کو انہوں نے ایکسپلوائٹ کیا ہے، مثلا ایک جملے میں ٹائم بھی اتنا بڑا مفکر اور اس دور میں فلسفہ تاریخ کا اس کو ایک اعتبار سے امام مانا جاتا ہے، اس نے ایک جملے میں یہ بات کہی ہے کس قدر زہر آلود ہے، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین۔ ایک نبی کی حیثیت سے تو محمد ناکام ہو گئے، نقل کفر کفر نہ باشد، اس کی بات نقل کر رہا ہوں کہ مکے میں انہیں نظر آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی حیثیت سے، اور مدینے میں وہ دیکھتے ہیں یہ تو ایک سیاستدان ہے، مدبر ہے، حاکم ہے، سپہ سالار ہے، تو کامیابی جو ان کی ہے وہ ایک اسٹیٹس مین کی حیثیت سے ہے، ورنہ ایک نبی کی حیثیت سے بقول اس کے حضور ناکام ہو گئے۔ یہی وہ بات ہے کہ جو پھر مونٹگومری واٹ نے جو 2 والیومز میں سیرت لکھی ہے، یہ میں نے ساری باتیں آپ کو ان کی جو ہے سنا دی تاکہ اندازہ ہو جائے کہ پہلا حملہ یہ تھا، بلکہ اس میں بھی 2 مرحلے ہیں، سب ڈیوائڈ کیجئے۔ آغاز میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں ازراہ ہمدردی کہی گئی، اچھے بھلے آدمی تھے، نہ معلوم کیا ہوا، ہماری تو بڑی امیدیں ان سے وابستہ تھی، یہ بیٹھے بٹھائے انہیں کیا ہو گیا، انہوں نے آبا و اجداد کے پورے نظام کو غلط قرار دے دیا، سب کو گمراہ قرار دے دیا، ابتدا میں یہ باتیں جو ہیں بڑے ہمدردی کے انداز میں کہی گئیں. عتبہ ابن ربیعہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ حضور کے پاس آیا کہ بھتیجے، چونکہ بہرحال قبیلے میں اس کا ایک مقام تھا، اس نے حضور کو خطاب فرمایا بھتیجے میرے بڑے بڑے کاہنوں سے مراسم ہیں، بڑے بڑے عامل لوگ ہیں جن سے میری واقفیت ہے، اگر واقعی کو آسیب واسیب کا اثر ہو گیا تو مجھے بتاؤ، میں انہیں بلا کے تمہارا علاج کرا دوں گا. تو معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں یہ باتیں ازراہ ہمدردی بھی کہی گئیں، لیکن جیسے جیسے دن گزرے اب ان میں مخالفانہ اور استہزائی انداز جو ہے وہ پیدا ہو، تمسخر مذاق اڑانا. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ہمیشہ ہر انقلابی دعوت کو ابتدا چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش ہوتی ہے، یہ پھونکوں سے اڑا دو اس کو، چٹکیوں سے اڑاؤ اسے. وہ جو کہا ہے مولانا ظفر علی خان نے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو ابتدا میں کوشش ہوتی ہے چٹکیوں میں اڑانے کی یا پھونکوں سے اس نور کو بجھانے کی، لیکن جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ بات ایسی نہیں ہے، یہ تو دعوت پھیل رہی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہی ہے، ان کے گرد تو لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور کون ہو رہے تھے یہ میں بعد میں بتاؤں گا. ابھی میں حضور کے معاملے کو لے کر چلنا چاہتا ہوں ایک سٹریٹ لائن میں کہ آپ سمجھیں حضور پر کون کون سے مراحل آئے. جب یہ محسوس کیا کہ ہم نے تو اسے سمجھا تھا مشت غبار، یہ تو بن رہی ہے آندھی، یہ ہمارے پورے نظام کو اڑا کر لے جائے گی، ہمارے مفادات، ہماری چودراہٹیں، وہ سب اس کے اندر تنکوں کی طرح جو ہے اڑ کر رہ جائیں گے. تو اب ان کا دوسرا مرحلہ آیا، یہ ہے پرسیکیوشن، تشدد، انہیں مارو، ایزائیں پہنچاؤ، تکلیفیں دو. اس میں یہ تو ضرور ہے کہ حضور چونکہ بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، ویسے بھی حضور کی ایک ذاتی وجاہت اور حیثیت تھی، لہذا اس طرح کا معاملہ تو حضور کے ساتھ نہیں ہو سکا جیسا حضرت بلال کے ساتھ ہوا، یا جیسا خباب بن الارت کے ساتھ ہوا، یا اور غلاموں کے طبقے میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ ہوا. لیکن بہرحال اس تشدد سے بالکل یا حضور بھی بچ نہیں سکے. چنانچہ وہ واقعات آپ کو سیرت میں مل جائیں گے، کبھی آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کبھی آپ کے سرے مبارک کے اوپر خاک ڈالی جا رہی ہے، کوڑا کرکٹ پھینکا جا رہا ہے، کبھی یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں نماز پڑھ رہے ہیں، صحن کعبہ میں کون نماز پڑھ رہا ہے، رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین. عقبہ ابن ابی معیط جو ابو جہل کے حاشیہ نشینوں میں تھا، وہ ابو جہل کی شہ پر اٹھتا ہے، آ کر اپنی چادر کو بل دے کر ایک رسی کی شکل دیتا ہے، حضور کی گردن میں اس کو ڈال کر کھینچتا ہے، دونوں سرے کے آنکھوں ابل پڑی. ہو رہا ہے، زمین شک نہیں ہوئی، آسمان نہیں پھٹا. محمد کو حکم یہی ہے جھیلو برداشت کرو، ولی ربے کا فصبر وصبر کما صبر اولو العزم من الرسل وصبر علی ما یقولون وہجرہم ہجرا جمیلا. جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو اور جھیلو اور برداشت کرو، جو بیت رہی ہے برداشت کرو جھیلو. وہی عقبہ ابن ابی معیط ایک اور موقع پر ابو جہل ہی کی شہ پر اٹھتا ہے، اور حضور جب سجدے میں گئے ہیں تو اونٹ کی نجاست بری اوجڑی لا کر، یہ بکری کی اوجڑی نہیں، اونٹ کی اوجڑی، اس کے بدن کا تصور کیجئے، وہ لا کر حضور کے کندھے پر رکھ دیتا ہے، جس کے بوجھ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گردن نہیں اٹھا پا رہا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی فزیکل اسالٹس بھی ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ آ کر ہجوم کر رہے ہیں، مار پیٹ شروع ہو گئی. اس وقت حضرت ابو بکر کو خبر ہوئی، وہ دوڑے ہوئے آئے، وہ درمیان میں آئے، انہوں نے وہی الفاظ کہے جو مومن آر فرعون کے نقل ہوئے سورہ مومن میں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. لوگوں ہوش میں آؤ، کیا کر رہے ہو تم، ایک شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. لوگوں نے حضور کو تو چھوڑ دیا، حضرت ابو بکر کو جو مارنا شروع کیا ہے، اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ اپنی دانش میں انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑا ہے. اس کے بعد ان کے گھر والوں کو اطلاع ہو گئی، بنو تیم میں سے تھے حضرت ابو بکر، نہ بنو ہاشم میں سے ہیں اور نہ بنو امیہ میں سے، ایک چھوٹا خاندان تھا نسبتاً وہاں کا بنو تیم. ان کو پتا چلا، وہ آئے، بہرحال انہیں لے گئے اٹھا کر. بہت دیر کے بعد جب ہوش آئی ہے تو پہلا سوال جو کیا ابو بکر نے وہ حضور کے بارے میں تھا، حضور کس حال میں، اپنی جان کی کسے پرواہ تھی. میں نے یہ مثالیں آپ کو دی ہیں کہ تشدد جو ہے پرسیکیوشن اور جسمانی جو ہے حضور کے لیے ایزا، یہ بھی مرحلہ آیا. اگرچہ ظاہر بات ہے وہ بلال اور خباب بن الارث اور یاسر اور سمیہ والا مسئلہ تو نہیں ہو سکا محمد الرسول اللہ کے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا یہ سارا تشدد بھی رائے گاں گیا اور ہمارا یہ سارا زور جو ہم نے اس تشدد اور ایزا رسانی پر صرف کر دیا اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا، تو انہوں نے مصالحت کی پیشکشیں شروع کی. اب ابو طالب کے پاس سفارتیں آ رہی ہیں، اپنے بھتیجے کو روک لیجئے اور چلیے ہماری طرف سے آفر ہے، ہمیں آپ کا پاس ہے، اگر یہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہم انہیں بادشاہ بنا لیں، اگر یہ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں صرف ذکر کر دیں جس خاندان میں کہیں شادی کر دیں. بہرحال ان کی اپنی ایک ذہنی سطح تھی، وہ اسی کے مطابق سوچ سکتے تھے. اگر انہیں دولت کے لالچ ہے تو ان کے قدموں میں ہم انبار لگا دیں گے، لیکن کسی طرح اس سے بات آ جائے. ابو طالب نے وہ بات پہنچائی حضور کو، حضور نے فرمایا کہ چچا جان، یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں ایک پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس کام کو چھوڑنے والا نہیں. لیکن میں پھر عرض کر دوں کہ ابو طالب کو محبت تھی حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا وہ بیچ میں سے نہیں ہٹے، ساتھ رہے حضور کے، اور ان کی وجہ سے خاندان بنی ہاشم کی سپورٹ حضور کو حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے کوئی فیصلہ کن اقدام وہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن ایک فیصلہ انہوں نے کر لیا سن 6 میں کہ اچھا، اگر یہ بات نہیں آتے بنو ہاشم تو محمد اور تمام بنو ہاشم کو صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان سے مقاطعہ کرتے ہیں، نہ کچھ لیں گے نہ کچھ دیں گے، نہ کوئی ان کے ساتھ سودا کریں گے، نہ خرید و فروخت ہوگی، ٹوٹل سوشل اینڈ اکنامک بائیکاٹ. وہ خاندان بنی ہاشم شعب بنی ہاشم میں محصور ہو گیا ہے، گھاٹی کے دونوں سروں پر بڑا زبردست پیرا ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی. اور یہ معاملہ آپ ذہن میں رکھیے، پورے 3 برس جاری رہا ہے. یہ کہہ دینے میں آسان ہے 3 سال، یہ 3 سال جس حال میں گزرے ہیں اس کو آپ جیل پر قیاس نہ کیجئے، جیل میں تو روٹی ملتی ہے، اخلاقی مجرموں کو بھی روٹی ملتی ہے، کام ان سے لے لیتے ہیں کچھ، لیکن بہرحال کھانے کو دیتے ہیں. اور جو لیڈر لوگ جاتے ہیں جیلوں میں، وہ تو آپ کو معلوم ہے جب آتے ہیں تو ان کی صحتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اے کلاس میں اور بی کلاس میں کیا نہیں ملتا. یہاں صورت کیا ہے، 3 برس کا مقاطعہ، پہرا ہے کہ کوئی کھیل بھی اندر نہ جانے پائے. یہ پھر ذہن میں رکھیے، مجھے اللہ کا شکر ہے میں ادا کر رہا ہوں کہ میں نے کچھ بات بنیاد میں عرض کر دی تھی، اب بار بار دہرانی نہیں پڑے گی. جہاں اس معاشرے میں ہاکس تھے وہاں ڈوز بھی تھی، کچھ شریف التبا لوگ بھی تھے، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں محمد پر لیکن دل کڑ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ستایا جا رہا ہے. جو فیصلہ ہے وہ تو ماننا پڑے گا، قبائلی زندگی ہے، لیکن ایسے لوگ تھے ان میں حکیم بن حزام بھی ہیں جو بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی اور رشتہ دار بھی تھے، کہ وہ رات کی تاریکی میں پہاڑ کی چوٹی کو عبور کر کے اتر کر، اور یوں سمجھیے کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کے، پتا لگ گیا اگر قریش کو تو کیا ہوگا، قریش کے متفقہ فیصلے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. وہ اگر کچھ پہنچا آئے تو کچھ کھا لیا ہے، ورنہ کچھ کھانے کو نہیں ہے. تمام جو بھی جھاڑیاں واڑیاں تھیں وہ کھائی گئیں، پتے کھائے گئے. پھر یہ کہ یہاں تک نوبت آئی ہے کہ خاندان بنی ہاشم کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور ان کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیں. 3 برس تک یہ شدید ترین، یہ مشقت کہہ لیں، مصیبت کہہ لیں، تکلیف کہہ لیں، ایزا کہہ لیں، یہ برداشت کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد وہ دیمک کھا گئی، کچھ شریف لوگوں کے اندر رد عمل بھی پیدا ہو گیا تھا، اور کچھ یہ کہ وہ معاہدہ جو لکھا گیا تھا جا کے دیکھا تو اس کو تو دیمک چٹ کر چکی ہے. اس طریقے سے رہائی ملی ہے شیب بنی ہاشم سے. لیکن جب شیب بنی ہاشم سے رہائی ملی تو فوراً آخری الٹیمیٹم آ گیا ہے قریش کی طرف سے, آخری سفارت آئی ہے ابو طالب کے پاس جس نے چیلنج کیا ہے کہ ابو طالب اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے, اب یا تو محمد کا ساتھ چھوڑ دو اور ہمیں اور انہیں چھوڑ دو کہ ہم نمٹ لیں ان سے, اور یا پھر تم بھی میدان میں آ جاؤ. یہ وہ وقت ہے کہ ابو طالب کی ہمت بھی جواب دے گئی. حضور کو بلایا صلی اللہ علیہ وسلم, الفاظ سیرت کی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں. ویسے بھی بڑھاپا تھا. یہ وہ مرحلہ ہے کہ حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے تو ایک ہی سہارا تھا اور وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب ساتھ چھوڑ رہا ہے, لیکن آنکھوں میں تو آنسو آئے, زبان پر الفاظ کیا تھے, چچا جان اب تو یا تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا اور یا میں اس میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گا, اس سے پیچھے ہٹنے کا کوئی امکان نہیں. بہرحال ابو طالب نے پھر بھی ساتھ جاری رکھا, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آزمائش بڑی کڑی ہونے والی تھی کہ چند ہی دنوں کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو. یہ دسواں سال ہے, دنیاوی سہارا وہ تھا, خاندان کی پشت پناہی حاصل تھی ان کی وجہ سے, ختم ہو گئی. گھر میں ایک دل جوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ, وہ جان نثار خاتون جس نے اپنا سب کچھ محمد کے قدموں میں ڈال دیا تھا, اپنی پوری دولت نثار کر دی. یہی تو وجہ ہے کہ جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا اس کے بعد آپ نے کوئی معاشی جدوجہد تو کی نہیں. دس برس ہو گئے کوئی کاروبار نہیں کیا, تو کاروبار ایک ہی ہے, دعوت و تبلیغ. لیکن یہ وہی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ دولت تھی کہ جس سے ابھی تک کام چل رہا ہے, انہی کا سرمایہ تھا جو انہوں نے حضور کے قدموں میں ڈالا ہے. بہرحال یہ ہے وہ سال سن دس نبوی جسے حضور نے قرار دیا ہے عام الحزن. یہ میرے لیے رنج اور غم اور صدمے کا سال, گویا کہ کلائمیکس کو پہنچا ہوا اس وقت معاملہ. حضور ادھر وہ ابو طالب کی آنکھ بند ہوئی, ادھر دار الندوہ میں ریزولوشن پاس ہو گیا کہ اب ان کو قتل کر دو. جب مکے میں صورت یہ پیدا ہو گئی تو حضور مکے سے مایوس ہو کر طائف کا رخ کرتے ہیں, اور وہاں جا کر آپ نے کوئی سٹریٹ پریچنگ نہیں کی ہے, عوام کو تبلیغ نہیں کی ہے, گلیوں میں تبلیغ نہیں کی ہے. مکے میں آپ نے گلیوں میں بھی تبلیغ کی ہے, بازاروں میں پھر کر بھی تبلیغ کی ہے, مختلف گھاٹیوں میں جا کر جہاں قافلے ٹھہرے ہوئے وہاں بھی تبلیغ کی ہے, لیکن طائف جو آپ گئے ہیں تو صرف جو تین بڑے بڑے سردار تھے ان سے ملاقات کے لیے, ان کو دعوت دینے کے لیے, اس امید میں کہ اگر ان میں سے کوئی ایمان لے آئے تو پھر میں اپنی دعوت کا مرکز مکے سے طائف منتقل کروں. لیکن ان تینوں نے جو جواب دیے ہیں, نقل کفر کفر نباشد, اور واقعہ یہ کہ اس کے باوجود زبان کھلتی نہیں ہے ان الفاظ کو ادا کرنے کے لیے کہ جگر کو چھید دینے والی باتیں. ایک نے کہا کہ آپ جلدی سے چلے جائیے, میں آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں, اس لیے کہ دو ہی صورتیں ہیں, یا آپ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں. اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں آپ کو منہ لگانے کو تیار نہیں, اگر آپ سچے ہیں تو اندیشہ یہ کہ کہیں واقعی آپ اللہ کے رسول ہو اور میں کوئی توہین کر دوں تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا, اس لیے آپ چلے ہی جائیے. دیکھیے یہ استہزاء کا ایک خاص انداز. ایک دوسرے نے کہا کہ یہ منہ اور مسور کی دال صرف تم رہ گئے تھے اللہ کے پاس نبی بنانے کے لیے, کوئی اور نہیں ملا اللہ کو, چلے جاؤ جا. تیسرے نے بھی ایسی بات کہی, مایوس ہو کر حضور اب واپس چلنے کا قصد کر رہے ہیں کہ ان ظالموں نے کچھ اوباش لوگوں کو اشارہ کر دیا کہ ذرا ان کی خبر لو, یہ جو نبی بنے پھرتے ہیں ذرا ان کا ہوش ان کے ٹھکانے آ جائیں. پھر جو نقشہ جمع ہے طائف کی گلیوں میں, بالکل وہ جو کبھی آپ کے محلوں کے اندر کوئی مجذوب قسم کا آدمی آ جاتا ہے اور آوارہ قسم کے چھوکرے اس کے گرد ہوتے ہیں, تالیاں پیٹتے ہیں, آوازیں کستے ہیں اور کنکر مارتے ہیں, چھیڑتے ہیں, یہ ہے انداز. تالیاں پٹ رہی ہیں, آوازیں کسے جا رہے ہیں, اور یہاں کنکر نہیں پتھر مارے جا رہے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ ٹخنے کی ہڈیوں کو دونوں طرف سے نشانہ بنا بنا کر پتھر مار رہے ہیں. پائے مبارک لہو لہان ہو گئے. ساتھ کوئی نہیں ہے سوائے زید ابن حارثہ کا کہ بس صرف وہ ساتھ ہے اور کوئی نہیں. وہ لاکھ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جسم کو ڈھال بنا لے محمد کے لیے, لیکن پتھر تو چاروں طرف سے آ رہے ہیں, ایک آدمی چاروں طرف سے ڈھال کیسے بنے گا؟ یہ ہے صورت حال. خون اتنا بہ گیا ہے کہ کچھ زوف تاری ہوا, زمین پر بیٹھ گئے تو دو گنڈے آگے بڑھے, ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا, ایک نے اس میں, اٹھا کر کھڑا کر دیا کہ چلو. یہ حضور پر یوں سمجھ لیجئے کہ ذاتی جو ایزا کا معاملہ ہے یہ کلائمیکس کو پہنچ گیا ہے یوم طائف. حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا تھا رضی اللہ تعالی عنہا کہ کیا آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ سخت دن کوئی گزرا ہے؟ کیونکہ حضرت عائشہ اس وقت تو کم سن ہے, ان کے ہوش میں تو شدید ترین دن جو تھا وہ یوم احد تھا جب دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کے 70 جانثار جو ہیں ان کی لاشیں آپ کی نگاہوں کے سامنے آئیں, تو وہ سخت ترین دن تھا. لیکن انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کی زندگی میں کوئی دن اس سے بھی سخت آیا؟ حضور نے فرمایا ہاں, طائف کا دن اس سے کہیں زیادہ سخت. اس کی وجہ یہ کہ احد میں تو جانثار تھے جو دائیں بائیں لڑ رہے تھے, جانے نثار کر رہے, پروانہ وار حضور پر نثار ہو رہے ہیں. وہ تھے جنہوں نے اپنے جسموں کو ڈھال بنایا ہے حضور کے لیے کہ جو تیر آئے ہمارے سینوں میں پیوست ہو, محمد کے جسد اطہر تک وہ پہنچنے نہ پائے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن طائف میں قسم پرسی کا وہ عالم ہے کہ کوئی ساتھ ہی نہیں ہے. ایک زید ابن حارثہ وہ کیا کرے؟ یہی وجہ ہے کہ جب واپس آپ آ رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ بیٹھے ہیں سستانے کے لیے, آرام لینے کے لیے, سانس لینے کے لیے, تو زبان مبارک پر ایک فریاد آ گئی. یہ پڑھیے کبھی احادیث کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں. مہران مولانا شبلی نے کیا کیا کہ یہی دعا نقل نہیں کی. سید سلیمان سلمان منصور پوری نے پورے اہتمام سے وہ دعا نقل کی ہے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. پروردگار جاؤں تو کہاں جاؤں, فریاد کروں تو کس سے کروں؟ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں, تیری ہی جناب میں گلا کر رہا ہوں, شکوا کر رہا ہوں اپنی کمزوری کا, اپنے وسائل کی کمی کا, اور لوگوں میں جو یہ ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے اس کا. الا من تکلونی, مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ الا بعید یجہمونی, اس دور والے کے حوالے کر دیا مجھے کہ جو مجھ پر تیوریاں چڑھاتا ہے. او الا عدو من لکت امری, یا میرا معاملہ دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جو چاہے کر گزرے. لیکن یہ تو ہے نا تھوڑا سا گلا اور شکوا. اس کے بعد مقام عبدیت کا جو تقاضا ہے وہ لوٹ کر آتا ہے. پروردگار اگر تیری رضا اسی میں ہے, ان لم یکن علی غضب فلا ابالی, پھر کوئی پرواہ نہیں, سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. تجھے یہی پسند ہے تو میں حاضر ہوں. یہ ہے وہ مقام عبدیت. انی اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات, پروردگار میں تیرے ہی روئے انور کی ضیا کی پناہ میں آتا ہوں جس سے کہ تمام تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں. مولانا مناظر احسن گیلانی ہمارے عہد کے بہت بڑے محققین میں سے ہیں اور بڑی جامع شخصیت. ان کی کتاب ہے النبی الخاتم. میں مشورہ دوں گا آپ کو کہ ہر شخص جسے سیرت سے کوئی بھی دلچسپی ہے وہ ضرور, وہ چھوٹی سی کتاب ہے, بڑی بڑی والیومز پر بھاری, وہ ضرور پڑھے. انہوں نے ایک اہم نقطہ بیان کیا ہے کہ یوم طائف حضور کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس دن تک گویا کہ اللہ نے حضور کو کفار کے حوالے کیا ہوا تھا کہ جو چاہو کر گزرو, ہم تمہارا ہاتھ نہیں روکیں گے, ہمارے نبی کے صبر و ثبات کا امتحان جس طرح لینا چاہو لے لو, ٹھوک بجا کر دیکھ لو جس طرح دیکھنا ہو, ان کے استقلال میں کوئی کمی, ان کے پائے ثبات میں کوئی لغزش, ان کے صبر اور استقلال میں کہیں کوئی کمی, لے لو امتحان جس طرح لینا ہے. لیکن اس کے بعد یوم طائف پر جو یہ انتہا ہو گئی ہے, اب ذرا ایک پروٹیکشن حضور کو ملی ہے. چنانچہ اسی واقعے میں یہ آتا ہے کہ ملک الجبال حاضر ہوا جب حضور کی زبان مبارک سے یہ فریاد نکلی ہے. فرشتہ جو مامور ہے پہاڑوں پر وہ آیا, اس نے عرض کیا کہ حضور مجھے اللہ نے بھیجا ہے اس حکم کے ساتھ
کہ میں آپ سے دریافت کروں اگر آپ فرمائیں میں ہوں ان پہاڑوں پر معمور فرشتہ، میں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے مابین طائف کی بستی آباد ہے اور اس کے یہ رہنے والے سب کے سب پس کر سرما بن جائے. حضور نے فرمایا نہیں، کیا عجب کہ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت ہو جائے. اور میں یہ سوچا کرتا ہوں، خاص طور پر ہم مسلمانان پاکستان کے لیے اس میں ایک بہت بڑی روشنی ہے. یہ سندھ باب الاسلام ہے، اس کے راستے سے اس سنم کا نئے ہند میں اسلام داخل ہوا. لانے والا کون تھا؟ محمد ابن قاسم ثقفی. یہ طائف کی آئندہ نسل تھی جس کی خبر دی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ثقیف، انہوں ثقیف جو ہے تو طائف کے رہنے والے، اور ثقفی تھے محمد ابن قاسم جو محمد کے دین کا جھنڈا لے کر آئے ہیں یہاں اس سنم خانہ ہند میں. تو یہ ہمارے لیے خاص طور پر بہت بامانی ہے، وہ جملہ جو حضور کی زبان مبارک سے نکلا. بہرحال اس کے بعد سے حضور کو ایک تو ایک بات اور سن لیجئے، اب طائف سے واپس آئے تو اب صورت کیا ہے غور کیجئے. مکے میں تو قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، داخل ہو تو کیسے ہو. واحد امید نظر آئی تھی طائف سے، وہاں جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم، میں نے سنا دیا. میں یہ کہا کرتا ہوں اور 100% درست ہے یہ بات کہ مکے میں 10 برس میں حضور کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو طائف میں ایک دن میں ہو گیا. اب بتائیے جائیں تو کہاں جائیں. حضور کو ذہن میں نہ رکھیے، ویسے ایک شعر مجھے ذہن میں آیا ہے کہ کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہے. کچھ اسی سے ملتا جلتا معاملہ ہے، جاؤں تو کہاں جاؤں، پوری زمین جو ہے اللہ کی لیکن اس وقت کہیں جگہ نہیں مل رہی، جاؤں تو کہاں جاؤں. چنانچہ یہ نوٹ کیجئے، یہ وقت بھی آتا ہے جد و جہد میں. حضور مکے تشریف لائے، باہر ہی پڑاؤ کیا، پیغام بھیجا ایک کافر کو مطعم بن عدی، یہ بھی ان ڈوز میں سے ہے، نسبتاً شریف النفس انسان ہے، کافر ہے مشرک. پیغام بھیجا اگر تم مجھے اپنی امان میں لو تو میں مکے میں داخل ہو جاؤں. اس نے جواب بھجوا دیا کہ ضرور ٹھیک ہے، یہ عرب کی شرافت سے بعید ہے کہ اس سے کوئی شرط مانگی جائے امان کی نوعیت کی اور وہ نہ دے، ان کی اپنی ویلیوز تھی. حضور نے فرمایا یوں نہیں، آ کر لے کر جاؤ. کیوں؟ کیا پتا کہ داخل ہوتے ہی کوئی حملہ کر دے اور وہ یہ پلی لے لے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا، فیصلہ تو ہو چکا ہے قتل کا، ہمیں نہیں معلوم کہ کسی کی امان تھی. لہذا حضور دوبارہ بھیجتے ہیں پیغام کہ خود آ کر لے کر جاؤ، جس طرح ابو طالب. بہرحال ہمارے نزدیک وہ اس دنیا سے اسلام کے بغیر گئے، لیکن اس کے باوجود ان کا احسان جو ہے اس کا بارے گراں ہر مسلمان کے کندھے پر ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہرحال چاہے ذاتی محبت کی وجہ سے صحیح لیکن مرتے دم تک سہارا دیا ہے. میں تو ان کے احسان کو اپنے کندھوں پر محسوس کرتا ہوں. اسی طرح مطعم بن عدی کافر ہی رہا، کفر ہی میں مرا، لیکن اس کے بھی احسان کا بارے گراں ہے میرے اور آپ کے کندھے پر. وہ آیا اپنے 6 بیٹوں کو لے کر، ہتھیار سجا کر، اور وہ لے کر گیا ہے محمد الرسول اللہ کو مکے کے اندر. یہ احسان ہے. بہرحال اس کے بعد سے اللہ تعالی کی طرف سے تائید خصوصی شروع ہو گئی. اگلے سال یہ سن 11 ہے، حضور حج کے زمانے میں مختلف وادیوں میں جہاں لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں پھر رہے ہیں دعوت کے لیے، کہ نظر آیا ایک جگہ 6 اشخاص بیٹھے ہیں. یہ وادی عقبہ ہے، آج سے چند سال پہلے تک اس جگہ پر ایک مسجد بنی ہوئی تھی، اب مجھے معلوم ہے یا نہیں، مسجد عقبہ. وہاں حضور نے جا کر دعوت پیش کی، یہ مدینے کے لوگ تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو کننکھیوں سے دیکھا، یہود سے انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور یہود دھمکایا کرتے تھے کہ اس وقت تو تم ہمیں دبا لیتے ہو لیکن جب اس نبی کے ساتھ ہو کر ہم جنگ کریں گے تو تم ہم پر غالب نہیں آ سکو گے. انہوں نے کہا ہو نہ ہو یہ وہی معلوم ہوتے ہیں، تو تم پہل کرو ان کے ہاتھ پر، تم ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ یہود کو خبر ہو. 6 کے 6 ایمان لے آئے. اگلے سال وہ کچھ اور لے آئے، 12 ہو گئے. پہلی بیعت ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر، 12 اشخاص نے بیعت کی اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہمیں کوئی ایسا شخص دیجئے جو کہ ہمیں قرآن پڑھائے. اب تو ہم تو یہاں تو حج کے زمانے میں آتے ہیں، صرف حضرت مصعب بن عمیر کو حضور نے بھیجا، جاؤ مصعب، جاؤ یثرب والوں کو قرآن پڑھاؤ. ان کی ایک سال کی محنت دعوت و تبلیغ کی. اگلے سال جب آئے ہیں تو 75 افراد، 72 مرد اور 3 عورتیں، اور بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی. انہوں نے درخواست کی کہ حضور اگر یہ آپ کے خون کے پیاسے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا، اگر یہ لوگ مدینے پر حملہ آور ہوئے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں. ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہو رہی ہے، معاہدہ طے ہو گیا، بیعت عقبہ ثانی. یہ بیعت ہے جس کے نتیجے میں وہ یثرب مدینۃ النبی بن گیا اور پھر مدینۃ المنورہ بن گیا. بہرحال یہ تو میں نے آپ کے سامنے، ایک بات اور سن لیجئے، حضور نے صحابہ کو تو عام اجازت دے دی تھی کہ چلے جاؤ مدینے، خود آخری وقت تک اللہ تعالی کی طرف سے واضح اجازت کے لیے انتظار میں رہے. اجازت آ گئی تو حضور نکلے ہیں، لیکن کس شان سے کہ آپ کے گھر کا محاصرہ تھا، رات کے وقت آپ نکلے ہیں لیکن کسی نے آپ کو نہیں دیکھا، یعنی اللہ کی طرف سے معجزانہ پروٹیکشن شروع ہو چکی ہے. وہ ایک انتہا کو پہنچ گیا تھا، معاملہ یوم طائف کو، اور مولانا مناظر حسن گیلانی کی رائے میں نے آپ کو سنایا، وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس وقت تک اللہ نے کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا، ستا لو ہمارے نبی کو جتنا چاہو، جس طرح چاہو ان کا امتحان لے لو، لیکن بعد میں معجزانہ طریق پر بھی حضور کا تحفظ کیا گیا. گھر سے نکلے ہیں محاصرے کے باوجود کسی نے نہیں دیکھا، پھر آپ گئے ہیں، طواف کیا ہے، خانہ کعبہ سے چمٹ کر آپ نے کہا ہے کہ اے بیت اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن کیا کروں، یہاں کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. پھر گئے ہیں اور غار ثور میں 3 دن تک روح پوش رہے ہیں، اور کھوجیوں نے دشمنوں کو لا کر اس کے دہانے تک کھڑا کر دیا، لیکن وہاں کبوتر کے انڈے بھی رکھے ہوئے ہیں، جالا تنا ہوا ہے. انہوں نے کہا مت ماری گئی ہے تمہاری، اس کے اندر کوئی جا سکتا ہے؟ لہذا وہاں سے وہ لوٹ گئے، اور اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس تمام دست مر سے محفوظ ہیں. یہ تو ادوار ہیں ان 13 سال کے، موٹی موٹی باتیں اب اتنے وقت میں اور کیا بتاؤں گا آپ کو. میں نے اس کے اندر اپس اینڈ ڈاؤن جتنے تھے وہ سب بیان کر دیے. اب ذرا آئیے اس کے دوسرے حصے کی طرف، جو حضور کے جانصاروں کا معاملہ تھا اس کو سمجھ لیں. اس میں بھی میں پہلے ایک اصولی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کسی بھی انقلابی دعوت کی طرف لبیک کہنے والے ابتدان کون لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیے، دو طبقے ہوتے ہیں جن سے کسی بھی انقلابی دعوت کو سب سے زیادہ رسپانس ملتی ہے. ایک تو دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات، جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، جن کے لیے اس معاشرے میں کوئی باعزت مقام حاصل نہیں. ظاہر بات ہے کہ ان کے پاؤں میں کوئی بیڑیاں نہیں ہیں، ان کے کوئی مفادات نہیں ہیں کہ جو اس غلط نظام سے وابستہ ہو، وہ تو پسے ہوئے ہیں. لہذا ایک تو ان میں سے لوگ آئیں گے کہ جو لبیک کہیں گے، پیش قدمی کریں گے، اس انقلابی دعوت کو قبول کر دیں. دوسرا طبقہ ہوتا ہے ہمیشہ نوجوانوں کا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی ان کے اندر، ایک تو یہ کہ ان کی فطرت ابھی سلیم ہوتی ہے، خیر کی طرف لبیک کہنے کا مادہ ہوتا ہے، پھر ہمتیں جوان ہوتی ہیں، ہر کے بعد آباد جو ہو سو ہو، ان کے اندر وہ جرتیں ہوتی ہیں کہ جس شے کو حق سمجھا اس کے لیے اب جو ہو سو ہو وہ بیچ میں مجھدھار میں کودنے کے لیے تیار. یہ دو طبقات ہوتے ہیں ابھی نوجوانوں میں، ادھیڑ عمر کے لوگوں میں مصلحت بینی بہت آ جاتی ہے، اولاد ہے، بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، وہ فرائض ہیں، تو کود جانا کسی مجھدھار میں جو ہے ان کے لیے مشکل، لیکن نوجوانوں کی ایسی بات نہیں ہوتی. یہ دو طبقے ہیں کثیر ترین تعداد میں جو ایمان لاتے ہیں، جو کسی بھی انقلابی دعوت پر لبیک کہتے ہیں. جو اونچے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں اور ان میں جو لوگ کے پوری پختہ عمر کے ہوتے ہیں ان میں سے جو آ جائے وہ ایک ایک لاکھ کے برابر ہوتا ہے، لیکن تعداد میں وہ کم ہوتے ہیں. وہ تو ہے عمر فاروق، وہ تو ہے ابو بکر صدیق، وہ تو ہے عثمان غنی، وہ تو ہے طلحہ، وہ تو ہے زبیر، لیکن یہ ہے کہ زیادہ کثیر تعداد کن کی ہے؟ مصعب بن عمیر ہیں، نوجوان ہیں، ادھر ایمان لائے ادھر گھر سے نکال دیے گئے، باپ بڑی دولت چھوڑ کر گیا تھا، ماں نے بڑی محبت سے اور ناز و نام میں پالا تھا، لیکن جیسے ایمان لائے ماں کا تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا، مشرک چچا تھا جو کہ خاندان کا سربراہ تھا، اس نے کہا مصعب تم نے باپ کا اگر دین چھوڑ دیا ہے تو باپ کی دولت پر تمہارا کوئی حق نہیں، نکل جاؤ اس گھر سے. وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، یہ سارا نشہ حرم ہو جائے گا توحید کا اور محبت کا، محمد سے محبت کا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مصعب جب اٹھ کر جانے لگے اسے اور غصہ آیا، اس نے کہا یہ کپڑے جو تم نے پہنے ہوئے یہ بھی تمہارے اس مشرک باپ کی کمائی کے ہیں، انہیں بھی اتار کے جاؤ. حضرت مصعب نے وہی وہ کپڑے اتارے، مادر ذات کہ جب تک سعد اپنے دین میں واپس نہیں آئے گا، اپنے باپ کے دین میں، آبا و اجداد کے دین میں، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اپنے آپ کو ہلاک کروں. اب ان کے لیے آپ دیکھیے کتنے بڑی آزمائش، سعادت مند نوجوان ہے جو محمد کے حق کی طرف آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتنا صالح اور کتنا سعادت مند نوجوان ہوگا، اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے کہ ماں جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کرنے پر تلی ہوئی. پھر یہ کہ خاص طور پر اب حضرت عثمان، اگرچہ وہ نوجوان بھی نہیں تھے، 35 برس کی عمر ہے جب ایمان لائے، پھر یہ کہ وہ غلاموں میں سے نہیں ہے، وہ تو خاندان بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں، اونچے گھرانے کے فرد ہیں، ان کو بھی ان کے چچا نے لیا اور ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھواں دے دیا کہ دم گھٹا جا رہا ہے، جان نکل رہی. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی کوئی حیثیت ہے، جو قریش کے اونچے گھرانوں کے چشم و چراغ ہیں. تو اب آپ اس پر قیاس کیجئے، قیاس کنز گلستان من بہار مرا، ان غریبوں پر کیا بیت رہی ہے کہ جن کے کوئی حقوق ہے ہی نہیں. غلاموں کے طبقے سے جو ایمان لے آئے وہ تو ملکیت مطلقہ ہے اپنے آقاؤں کی، جیسے آپ کی بکری ہوتی ہے آپ جب چاہیں ذبح کریں گوشت کھا جائیں، کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے؟ اسی طرح غلام آپ کی ملکیت ہے، آپ چاہیں تو انہیں ہلاک کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تم نے ایک انسانی جان کیسے لے لی، ان کے کوئی حقوق نہیں ہے. لہذا بلال کے ساتھ جو کر رہا ہے امیہ ابن خلف، کہ گلے میں رسی ڈال دی گردن میں اور چھوکروں کے حوالے کر دیا، گھسیٹتے پھرو اس کو، مکے کی سنگلاخ زمین، نوکیلے پتھر نکلے ہوئے، اور جس طریقے سے کسی مردہ کتے کی یا بکری کی لاش کو کھینچ کر لے جاتے ہیں، یہ حشر ہو رہا ہے بلال کا رضی اللہ تعالی عنہ. یا زمین جب توے کی طرح جل رہی ہے اور نصف النہار پر چمک رہا ہے سورج اور آگ برسا رہا ہے، چت لٹا دیا گیا اور سینے کے اوپر ایک بھاری سل بھی رکھ دی گئی، سانس بھی نہیں نکل رہا ہے، آگ برس رہی ہے، نیچے سے آگ اوپر سے آگ. لیکن یہ کہ حکم کیا ہے، ڈٹے رہو، ہاتھ مت اٹھاؤ، اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. میں نے آج جو آیتیں پڑھی تھی ان میں ایک آیت سورہ نساء کی بھی ہے، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں جب تک یہ حکم تھا کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، مکے میں حکم کیا تھا، ہاتھ بندے رکھو، تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، جو بھی تم پر کریں جھیلو برداشت کرو، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اللہ کی راہ میں محنتیں کرو، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، ہاتھ بندے رکھو. یہی وجہ ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. یہ ڈسپلن ہے جو محمد نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خباب بن العرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ غلاموں میں سے نہیں تھے، لیکن لوہار پیشہ کرتے تھے، لوہاری کا قرشی نہیں تھے، کہیں باہر سے آ کر آباد ہوئے تھے، حلیفوں کی حیثیت تھی، ان کے بھی کوئی حقوق نہیں تھے مکے میں. ان کے ساتھ کیا کیا گیا، دہکتے ہوئے انگارے بچھائے گئے زمین پر اور ننگی پیٹ لٹا دیا گیا کہ اسی سے جو یہ کھال جلی اور چربی پگلی، اسی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. آپ غور کیجئے، اگر ایسے کسی شخص کو اجازت ہو جواب دینے کی تو ڈیسپریٹ انسان جو ہے وہ دس کو مار کر مرتا ہے، دس کو نہیں تو چار چھ کو تو مارے گا تب مرے گا، جسے یہ یقین ہو جائے کہ مجھے تو مرنا ہی مرنا ہے، اس کے اندر بڑی جرت ہو جاتی ہے، اس میں بڑی طاقت آ جاتی ہے، لیکن اجازت نہیں. کلائمیکس ہے اس معاملے میں، وہ جو ایک خاندان تھا وہ بھی عجیب خاندان ہے، یاسر، اصل میں یہ عرب کے نہیں، یہ مکے کے نہیں تھے اور قرشی نہیں تھے، یمن کے باشندے تھے. ایک تاریخی روایت یہ ہے کہ انہیں خواب آیا تھا حضور کی بے سکتا، یہ یمن سے چل کر مکے آ گئے اس امید میں کہ اب بے ست ہونے والی ہے. یہاں کوئی شریف انسان تھا، ابو جہل کا چچا، اس کے ساتھ انہوں نے حلیفی کا معاہدہ کیا، اس لیے کہ مکہ تھا اصل میں ایک قبیلے کا شہر، اس میں مکمل شہریت تو صرف اس قبیلے کے لوگوں کو حاصل تھی، کوئی اور شخص رہے گا تو اس قبیلے کے کسی شخص کے ساتھ کوئی اپنا حلیفی کا رشتہ قائم کرے گا، اس کے تابع ہو کر رہے گا. تو اس کے ساتھ انہوں نے وہ رشتہ قائم کیا اور وہ شریف آدمی تھا. اسی کی کنیز تھی یہ حضرت سمیہ، انہوں نے درخواست کی کہ یہ مجھے نکاح کی اجازت دے دی جائے ان سے، اس نے اجازت دی، اس طرح یہ ایک خاندان وجود میں آیا، حضرت یاسر، ان کی اہلیہ سمیہ، اور ان سے اللہ تعالی نے جو انہیں اولاد دی وہ ہے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی. وہ تو مر گیا ابو جہل کا چچا، اب جو ہے اس خاندان کی سربراہی ابو جہل کے پاس آ گئی، لہذا ان کے اوپر بھی اسے حق حاصل ہو گیا کہ وہ جو چاہے کر گزرے. چنانچہ شدید ترین پرسیکیوشن جو مکے کی سرزمین پر ہوئی ہے وہ اس خاندان کی، ابو جہل نے کوئی طریقہ ایزا رسانی کا چھوڑا نہیں ہے جو اختیار نہ کر لیا، کبھی جلا رہا ہے، کبھی نیزے سے کچوکے دے رہا ہے، کبھی کسی اور تکلیف سے، اور مطالبہ اس کا یہ تھا کہ تم کہو میرے معبود کے لیے بھی کہ وہ بھی برحق ہے. وہ ڈٹے ہوئے کہ نہیں کہیں گے، تنگ آ کر آخر میں اس نے کہا ایک دفعہ کہہ دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. تنگ آ گیا، کیا کریں، کس کس طریقے سے ستائے، کوئی اور طریقہ باقی نہیں رہا. لیکن دونوں نے، شوہر اور بیوی دونوں نے کہا ایک دفعہ بھی نہیں کہیں گے. اس نے تیش میں آ کر دونوں کو شہید کر دیا، اور کس طرح کیا، حضرت سمیہ کی تو شرمگاہ میں برچھا مارا ہے کہ جو پورے جسم کو پار کر گیا، اور حضرت یاسر کے ساتھ کیا کیا، چار سانڈ اونٹ لیے، ان کے ساتھ چار رسے باندھے، ایک رسے سے ایک بازو باندھا، دوسرے سے دوسرا بازو باندھا، تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی، چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی، اور پھر جو دوڑایا ہے اونٹوں کو تو جسم کے پخچے ہو گئے. یہ شدید ترین ہے پرسیکیوشن کے جو ہوئی ہے مکے کی سرزمین میں. دونوں وہ میاں بیوی رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم وہ شہید ہو گئے. البتہ حضرت عمار، انہوں نے رخصت کی راہ اختیار کی، انہوں نے ایک دفعہ کلمہ کفر زبان سے نکال دیا، ابو جہل نے چھوڑ دیا، لیکن اب ان پر پشیمانی طاری ہوئی کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ اب محمد ہی آ کر مجھے کھولیں گے تو کھولیں گے، ورنہ یہی جان دے دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی. حضور کو اطلاع ہوئی، حضور تشریف لائے، اپنے دستے مبارک سے انہیں کھولا اور کہا کہ نہیں، یہ بھی دین میں ہے، رخصت کا راستہ بھی ہے، کلمہ کفر کہہ کر جان بچائی جا سکتی ہے. وقلبہ مطمئن بالایمان، دل جو ہے ایمان پر جمع ہوا ہو تو اگر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا جائے تو اس کی اجازت ہے. البتہ ایک راستہ عزیمت کا ہے، وہ راستہ تمہارے والدین نے اختیار کیا، وہ تو رتبہ بلند ہے، ملا جس کو مل گیا، وہ تو بڑی اونچی بات ہے، لیکن یہ کہ اس رخصت کی بھی دین میں گنجائش ہے. تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ دو طبقات تھے جن پر شدید ترین تشدد ہوا ہے، غلاموں کا طبقہ اور نوجوانوں کا طبقہ. ویسے تو یہ کہ ان کو کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا، ابو بکر کو مارا گیا، حضور کے اوپر دسترازی ہوئی تو کون، حضرت عثمان، ان کے جو ہے ان کا دم گھوٹا جا رہا ہے. چنانچہ سن 4-5 میں حضور نے پھر اجازت دے دی ان کو کہ جو بھی جانا چاہے حبشہ کی طرف چلا جائے، حبشہ میں ایک عادل اور خدا ترس بادشاہ ہے جو چاہے. اس میں ایک واقعہ میں آپ کو اور سنا دوں. وہی خباب بن العرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا, وہ اس کے راوی ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اس وقت خانہ کعبہ کے سائے میں ایک دیوار کے سائے تلے اپنی چادر کو سر کے نیچے رکھ کر تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے, استراحت فرما رہے تھے. ہم نے جا کر عرض کیا کہ حضور یہ مصائب اور شدائد تو برداشت سے باہر ہو رہے ہیں, کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ کیا آپ اللہ کی مدد نہیں مانگتے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے, حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضور نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو, تم سے پہلے جو بھی اس وادی میں جس نے قدم رکھا ہے اس کے اس سے کہیں زیادہ سخت امتحانات ہوئے. ایسا بھی ہوا کہ کسی کو لاتے تھے گڑا زمین میں کھود کر آدھا گاڑ دیتے تھے اور پھر سر پر آرا رکھ کر چیرنا شروع کرتے تھے اور جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے. ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کے بڑے بڑے کنگوں سے گوشت جو ہے وہ ہڈیوں پر سے کھرچ لیا جاتا تھا. ایسا بھی ہوتا تھا کہ آگ کے علاؤ جلا کر اور توحید کا اقرار کرنے والوں اور حق و صداقت کی راہ پر آنے والوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. یہ تو قرآن میں پوری صورت ہے. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. وہ بھی تو واقعہ اسی زمین پر اسی آسمان تلے ہوا ہے کہ ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے تماشائیوں کے آگ کا ایک بڑا الاؤ ہے اور وہ موحدین ان کو ایک ایک کو لا کر اس میں جھونکا جا رہا تماشا کر رہے ہیں. یہ سب کچھ ہوا ہے, خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو, ابھی تم پر تو وہ آیا ہی نہیں, وہ سختیاں تو آئی نہیں, وہ وقت آ کر رہے گا اگر تم صبر کرتے رہے کہ ایک سوار سنا سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف نہیں ہو. یہ اسی موقع پر سورہ عنکبوت نازل ہوئی تھی جس کی میں نے ابتدا میں کچھ چھ آیتیں پڑھی ہیں. پہلے رکوع کی آیتیں ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا, ان کا امتحان نہ ہوگا, ان کو پرکھا نہ جائے گا, جانچا نہ جائے گا. ولقد فتنا الذین من قبلہم, اور تو ہم نے تو ان سے پہلے جتنے بھی صاحب ایمان دنیا میں ہوئے ہیں ان سب کو آزمایا جانچا پرکھا. فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین. تو اللہ تو دیکھ کر رہے گا کہ کون سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں اور کون جھوٹ موٹ کا دعوی کر رہے ہیں. اسی رکوع کے آخر میں پھر وہ آیات آئی ہیں جو میں نے پڑھی تھی. ومن الناس, لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں, من یقول آمنا باللہ, جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ, پھر جب اللہ کے راستے میں انہیں ایذا پہنچتی ہے تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائشوں سے ایسے گھبرا جاتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ, اور اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آ جائے تو یہ بھی آن کھڑے ہوں گے, کہیں گے ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے. لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, یہ فتح جو ہے اس میں حصے دار بننے کو تیار ہے, مصائب اٹھانے کو تیار ہے. وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اور اللہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی چھانٹ کر رکھ دے گا, جدا کر دے گا. اللہ ظاہر کر دے گا ان کو جو واقعی مومن ہے اور اللہ ظاہر کر دے گا ان کو جو منافق ہے, یعنی جو جھیل نہ سکیں, جو قربانیاں نہ دے سکیں, جو تکلیفیں نہ برداشت کر سکیں, جو استقامت اور صبر و ثبات کا مظاہرہ نہ کر سکے, پھر وہ ایمان کا دعوی کرنے کا حق نہیں رکھتے. انہیں سوچنا چاہیے کہ شاید ان کے دلوں میں نفاق ہے. بہرحال جب ہجرت کا وقت آیا, پہلی ہجرت میں حضرت عثمان بھی گئے ہیں حضور کی, لخت جگر ان کے نکاح میں ہے اور وہ دونوں میاں اور بیوی جو ہے اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے حبشہ گئے. حضور نے فرمایا یہ پہلا جوڑا ہے جو لوط اور ان کی بیوی کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے پیچھا کیا گیا وہاں بھی, عمرو بن العاص اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور ان کی بڑی حیثیت تھی, نجاشی سے ان کی ذاتی دوستی تھی, وہ وفد لے کر گئے ہیں کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، انہیں واپس کر دو، لیکن وہاں اللہ کے فضل سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سورہ مریم کی آیات پڑھی ہے اور جو اثر ہوا ہے حضرت نجاشی پر، وہ چیز ہے کہ جس کے سبب سے وہ ان کی سفارت ناکام ہو گئی. بہرحال یہ کچھ واقعات جو محدود سے وقت میں آپ کو سنا سکتا تھا، ان سب کا لب لباب کیا ہے؟ یہ 13 برس ہیں جن میں حکم یہ تھا کہ جھیلو، برداشت کرو، ڈٹے رہو، اپنے موقف سے قدم پیچھے مت ہٹاؤ، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو، رکے رکھو. یہ ہوتا ہے مرحلہ کسی بھی انقلابی عمل میں، نہایت اہم مسئلہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ منطقی طور پر بھی سمجھ لیجئے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ پٹ رہے ہیں، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب تو ابو جہل نہیں تھے اس معاشرے میں، اس معاشرے میں بھلے لوگ بھی تھے، ایسی بھی تھے جن کی بھلائی یا انسانیت سوئی ہوئی تھی، لیکن اندر تو تھی، جذبات تو تھے. ایسے بھی تھے کہ جو خود تو جرت نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح جان اور مال کی بازیاں کھیلیں، لیکن ان کا دل تو گواہی دیتا تھا اندر سے کہ بات صحیح ہے. یہ سب لوگ جب دیکھتے تھے کہ انہیں مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، ان پر زندگی جو ہے وہ اجیلن کر دی گئی ہے، تو ان کے دل جو ہے ان میں ایک ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے چلے گئے. یہ وہ چیز ہے کہ جس سے وہ دعوت دلوں میں گھر کر رہی ہے. آخر انسان سوچتا ہے یہ کیوں مارے جا رہے ہیں، کیوں پیٹے جا رہے ہیں، یہ بلال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس نے چوری کی ہے؟ کیا اس نے ڈاکہ ڈالا ہے؟ یا معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، کہیں اس نے اپنے آقا کی بیٹی پر کہیں ہاتھ اٹھا دیا ہے؟ کیا کیا ہے جو اس طرح اسے بہیمانہ انداز میں اس کو ستایا جا رہا ہے؟ اور جب معلوم ہوتا تھا کہ جرم ایک ہی ہے، ایک اللہ کی توحید کا اقرار اور محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستگی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آخر ان کے دلوں کے اندر ایک کیفیت تھی جو پیدا ہوتی تھی. یہی وہ بات ہے جو سورہ حامیم مسجدہ میں کہی گئی ہے، ادفع باللتی ہی احسن فیض الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. لوگ گالیاں دیں، تم دعائیں دو، لوگ پتھراؤ کریں، تم پھول پیش کرو. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو آج خون کا پیاسا ہے وہ جانثار بن جائے گا، گرم جوش دوست بن جائے گا. یہ انقلابات ہوئے ہیں. حضرت عمر سے بڑھ کر کون خون کا پیاسا جو ننگی تلوار لے کر میدان میں نکلا ہے؟ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عمر کے ایمان کا اصل جو سبب بنا ہے وہ بہن کی ثابت قدمی. جب حضرت عمر نکلے تھے تلوار لے کر کہ آج میں یہ کلکل ختم کر دوں گا، یہ 6 برس ہو گئے، سن 6 ہے یہ، مکے کی چھوٹی سی بستی، گھر گھر جو ہے محاد جنگ بنا ہوا ہے، یہ جو مصیبت ہے میں ختم کر کے دم لوں گا، میں محمد کی زندگی کا چراغ گل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. راستے میں مل گئے حضرت حذیفہ. یہ کون ہے؟ یہ بیٹے ہیں عتبہ ابن ربیعہ کے، نوٹ کر لیجئے. عتبہ بھی بڑے سرداروں میں سے ہے، کفر ہی پر گیا ہے، اور بدر کے میدان میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں واصل بجہنم ہوا ہے، لیکن نسبتاً شریف انسان تھا ابو جہل کے مقابلے. یہ میں کل بیان کروں گا اس کا واقعہ، لیکن اس وقت یہ نوٹ کیجئے کہ اس عتبہ کا بیٹا ہے حضرت حذیفہ، وہ ایمان لا چکے ہیں. عمر کو خبر نہیں ہے کہ یہ ایمان لا چکے ہیں. انہوں نے جو تیور دیکھے عمر کے بدلے ہوئے، کچھ انہیں اندیشہ ہوا، عمر کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں بس آج قصہ چکانے چلا ہوں، دیکھا جائے گا جو ہوگا. ایک ہوتی ہے جذباتی فضا، اب دیکھا جائے گا جو بنی ہاشم ہمارا بگاڑ لیں گے بعد میں، لیکن اب تو میں بہرحال یہ مسئلہ چکا کراؤں گا. انہوں نے بڑی حکمت سے رخ موڑ دیا کہ کہاں عمر، ان کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری ہمشیرہ، تمہارے بہنوئی ایمان لا چکے، حضرت سعید ابن زید اور ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہما. پھر جو جلال آیا ہے عمر کو، اب آپ اس کا تصور کر لیجئے، جلالی انسان، وہ وہیں سے پلٹے پہلے وہاں پہنچے. وہاں پہنچ کے دروازہ کھٹکھٹایا زور سے. اندر کا منظر اس وقت کیا تھا؟ حضرت خباب بن الارت آئے ہوئے تھے دونوں میاں بیوی کو قرآن پڑھانے کے لیے. یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہوتا کیا تھا. جس غلام کو حضرت ابو بکر نے خریدا خرید کے آزاد کر دیا وہ کہاں جاتا تھا؟ محمد کے قدموں میں. جس نوجوان کو گھر سے نکال دیا گیا وہ کہاں جاتا تھا؟ وہ محمد کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح نوجوانوں کی ایک جمعیت حضور کے پاس ہو گئی اور یہ تھے ہمہ وقت کارکن محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. دار ارقم میں مرکز ہے دعوت کا اور تربیت کا, وہی خانقاہ ہے, خانقاہ نبوی, وہی مرکز جماعت سمجھ لیجئے. اور وہاں وہ نوجوان آ کے بیٹھ گئے. اب ہوتا کیا تھا, ادھر سے وہی نازل ہوئی حضور پر, ادھر فوراً انہوں نے یاد کی اور ایک ایک گھر چلے گئے لوگوں کو پڑھانے کے لیے. چھپا ہوا قرآن تو کہیں ہے نہیں, نہ یہ ٹیلی فون کے ذریعے سے ریلے کا کوئی ذریعہ موجود تھا, کچھ بھی نہیں. کیا کریں, کیسے پہنچائیں؟ وہ تو یہ ہے کہ ادھر نازل ہوا, ادھر انہوں نے جھٹ یاد کیا اور گھر گھر پھیل گئے قرآن پہنچانے کے. کل میں بتا چکا حضور کی دعوت کا مرکز و محور بھی قرآن, اور تربیت اور تزکیہ کا مرکز و محور بھی قرآن. تو سورہ طٰہٰ نازل ہوئی تھی, حضرت خباب بن الارت جو ہے انہوں نے یاد کر کے وہ آئے تھے پڑھانے ان میاں بیوی کو, وہ اندر پڑھا رہے تھے. اب جو معلوم ہوا عمر آئے تو بڑے رونگٹے کھڑے ہو گئے سب کے, کیا ہوگا اب؟ حضرت خباب کو تو کہیں چھپایا, دروازہ کھولا, عمر نے آتے ہی بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا, تم ایمان لے آئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. بہن درمیان میں آئی بچانے کے لیے تو ان کو مارا, اتنا مارا لہو لوہان ہو گئے دونوں, شوہر بھی بیوی بھی. اس وقت بہن کی زبان پر ایک جملہ آ گیا, عمر چاہے ہمیں ہلاک کر دو لیکن اب ہم اس دین سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. بس یہ جملہ ہے جس نے عمر کی تقدیر بدل دی. وہی بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب تشدد کو جھیلتا ہے تو آخر سوچنے والے مجبور ہوتے ہیں کہ کیا پڑی اسے, یہ کیوں یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے. حضرت عمر بھی موم ہو گئے, کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے. موم ہونے کی بھی انتہا, بہن نے کہا تم نجس ہو عمر, تم نہیں ہاتھ لگا سکتے ان اوراق کو. کہا اچھا میں غسل کرتا ہوں, مجھے دکھاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہے تھے, وہ کیا چیز ہے جس نے تمہارے اندر یہ عظمت پیدا کر دی ہے, تمہیں پہاڑ بنا دیا ہے, کوہ سبات بنا دیا ہے, استقلال کا پہاڑ بنا دیا ہے, وہ شے کیا ہے؟ وہ غسل کیا, پھر وہ سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھتے چلے گئے اور موم تو پہلے ہی ہو گیا تھا, وہ آیات جو ہے اس کے اوپر جو ہے کندہ ہوتی چلی. اب وہی عمر, پھر وہ ننگی تلوار جو لے کر نکلا تھا, وہ غلاموں کی طرح تلوار کو گردن میں ڈال کر حاضر ہوا ہے محمد رسول اللہ کی خدمت میں. جب وہاں دار ارقم پہ کہا گیا عمر آ رہے, عمر آ رہے, لوگ گھبرائے, حضور مسکرائے, آنے دو. حضور نے تو دعا کی تھی اللہ سے کہ اللہ عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام, یہ ہے ابو جہل کا خطاب, نام اصل جو ہے عمر ابن حشام ہے, تو ان دو میں سے ایک کو ضرور میری جھولی میں ڈال دے. اب جو عمر چلے آ رہے تو محمد کو تو معلوم ہے, یہ میری دعا کی قبولیت کا ظہور ہے. لہذا وہ اب حاضر ہوئے, تو حاضر ہوئے کس لیے؟ غلاموں کی طرح اپنے گردن میں وہ تلوار ڈالی ہوئی ہے ایمان لانے کی. تو یہ دور ہے 13 برس کا, پیسو ریزسٹنس کہیے, صبر و تحمل کہیے, پورے 13 برس یہ دور جاری رہا. اب جو اس کے بعد اگلا دور ہے اقدام اور مسلح تصادم, اس پر انشاءاللہ کل بات ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.